وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ ایران جنگ کے فوری خطرے ٹل جانے کی خبر سے شروع کریں گے جس کے خطے پر دور تک اثرات نمایاں ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم ایرانی سکے کے پاکستانی روپے کی قدر کی نسبت کمی پر بھی بات کریں گے. ہمارا آخری موضوع ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں پرویز مشرف کیس پر سنوائی. لیکن آج ہم زیادہ تر ایران کے ساتھ امریکہ کے جھگڑے پر گفتگو کریں گے. اس وقت ہمیں اس سلسلے میں ایک مہمان نے بھی جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں. ہمارے ساتھ ہیں سروان کاجو جو شام کے شمال سے تعلق رکھتے ہیں اور عراق کے بارڈر پر ہوتے تھے. اس وقت وہ ایکسٹریمزم واچ ڈیسک میں کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے ڈاکٹر راشد نقوی جو اس وقت ایران میں ہیں اور جن سے ہم ایران کے اندر صدر ٹرمپ کی تقریر کے حوالے سے رد عمل معلوم کریں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے ہم پاکستان کا رد عمل جاننے کے لیے محمد جلیل اختر کی طرف جاتے ہیں.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ اگرچہ اسلام آباد صدر ٹرمپ کے خطاب کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں امن کو موقع ملنا چاہیے اور کشیدگی میں کمی ہونی چاہیے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی قیادت کا یہ موقف رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو کم ہونا چاہیے. ان کے بقول خطے کے اندر اور باہر رابطوں کی گنجائش موجود ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطے کے ممالک اور امریکہ کا دورہ اسی سلسلے کی کڑی ہوگا. یاد رہے کہ 3 جنوری کو امریکہ کے ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے رد عمل میں ایران نے بدھ کو امریکہ کی 2 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ خطے کی صورتحال پاکستان کے لیے بھی باعث تشویش ہے.
اگر آپ پاکستان کی جیوگرافی دیکھیں، ہماری جیوگرافی، ہماری ہسٹری، ہمارے اسٹرانگ ریلیشن شپس ود آل دا کنٹریز ان دا ریجن میک پاکستان اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس سچویشن، اینڈ دیئر فور بیسڈ آن دس کنسیڈریشن it is very important for Pakistan to play a role and to contribute towards the goal of peace and security.
Udhar Pakistan ke Wazir Azam Imran Khan ne Jumrat ko Islamabad mein ek taqreeb se khitab karte hue kaha ki Pakistan Saudi Arab aur Iran ke darmiyan dosti karane ki bharpoor koshish karega.
Pakistan woh mulk banega jo mulkon ke andar aman paida karega aur abhi ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائیں. ہماری سب سے بڑی یہ کوشش ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اور ایران کی ہم دوستی کرانے کے لیے تیار ہیں.
وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب حال ہی میں مشرق وسطی میں رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے جب خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تاہم وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نہ تو جنگ کرے گا اور نہ ہی کسی جنگ میں شریک ہوگا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے سروان کاجو سے ابتدا کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا شام سے تعلق ہے، لیکن یہ کہ عراق کے سرحد پر سے بھی ان کا تعلق ہے. Sirwan Kajo, if you can tell us that Iran claims that a number of people were killed in the attack, which Iran launched, as you know, Iran launched a number of missiles at the U.S. base inside Iraq, and it claims a number of people had been killed after that. What do you have to say about that? What is the information we have about that over here? اور میں ذرا ترجمہ کر دوں. میں نے بنیادی طور پہ سروان کاجو سے یہی سوال پوچھا کہ ایران کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے میسائل داغے جو کہ امریکی بیس پر گرے عراق میں، تو بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہوئے. یہاں امریکہ میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
So U.S. Officials have said that there were no American casualties in the recent Iranian attack on two bases in Iraq, Ain al-Assad base in Anbar province, which is located at northwest of Baghdad, the Iraqi capital, and another U.S. military installation in near the capital of Iraqi Kurdistan, Erbil. President Trump said in his speech on Wednesday that no American soldiers were killed or injured in that attack, and even the material damage that the ballistic missile attack caused was very minimal. Of course, the Iranians have a different narrative. Iranian semi-news agency, official news agency said that there were at least 80 American casualties in those attacks.
I will go to Iran on that. سروان کا جو بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ کوئی افراد ہلاک نہیں ہوئے جو حملہ ہوا الاسد بیس پر اور اربیل پر جہاں امریکی اڈے موجود ہیں وہاں بقول ان کے امریکہ کہہ رہا ہے کہ کوئی افراد ہلاک نہیں ہوئے ہم اس وقت ایران چلتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈاکٹر راشد نقوی نے جوائن کیا ہے اور ڈاکٹر راشد یہ بتائیے کہ کیا ایران نے دانستہ طور پہ کوشش کی کہ کوئی افراد ہلاک نہ ہوں اس حملے میں یا یہ اب تک آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کچھ امریکی افراد اس حملے میں ہلاک ہوئے تھے
دیکھیں یہاں پہ تو اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ اور مسلسل میڈیا نے دیا جا رہا ہے کہ 80 سے زیادہ افراد جو ہیں 80 سے زیادہ امریکن فورسز کے افراد جو ہیں وہاں پہ عین الاسد میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک زخمی کی بھی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے اور یہاں پہ تو اس طرح سے کوئی تاثر نہیں ہے کہ بچانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ یہاں پہ تو تاثر اس سے برعکس ہے بلکہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ایک معمولی سا تھپڑ لگایا ہے ابھی اصل انتقام تو ہم نے لینا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس موجودہ جدید ترین دنیا میں مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ اس طرح کے دعووں پہ کیوں بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ مارے گئے ہیں نہیں مارے گئے ہیں اس وقت امریکہ کو چاہیے کہ ایک آزاد صحافیوں کی ٹیم لے جائے عین الاسد کا دورہ کروائے ان پہ وہاں پہ جو کچھ ہر چیز بالکل خیر و عافیت سے ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا تو پوری دنیا بھر کی میڈیا کو دکھائیں امریکن کے لیے کون سا مشکل ہے یا پھر عراقی حکام کو لے جائیں عراقی حکام کو دکھائیں وہ اس کی تائید کریں یا پھر یہ ہے کہ ابھی تک امریکن جو ہے یہ 12 میزائل یا 11 میزائل تو جو ہے قبول کر چکے ہیں کہ 11 میزائل لگے ہیں یہ بھی نہیں کہتے امریکن حکام کی طرف سے کہ ان کو پیٹریاٹ میں راستے میں گرا دیے ہیں یا ان کی جو وہ اینٹی ایئر سسٹم تھا وہ بیٹری تھی وہ جو ہے وقت پہ جو ہے آپریٹ ہو گئی ہیں اور بالکل میزائل گرا ہی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا پھر یہاں پہ ایک دو اسرائیلی جرنلسٹ کی خبریں بڑی سے تواتر سے آ رہی ہیں کہ 240 یا 260 جو ہیں وہ شدید زخمی جو ہیں اسرائیل میں گئے ہیں اور ایک دو اور بھی خلیجی ممالک کے اندر کوئی زخمیوں کو لے کے جایا گیا ہے اور پھر یہ کہ جس انداز سے عین الاسد جو ہے فوجی اڈے کو سے چھپا کے رکھا جا رہا ہے تو یہ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں اب ایران کا تو دعویٰ اپنی جگہ پہ میں اس پہ ابھی اظہار نہیں کر رہا میں تو کہتا ہوں کہ خود امریکہ کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں آل از ویل تو انہیں دکھانا چاہیے تھا ان کے پاس کون سے جدید وسائل نہیں ہیں جب وہ بقول ان کے اپنے کی سیٹلائٹس کے ذریعے سے وہ کسی ملک کے اندر گلی میں چلنے والے فرد کو بھی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں عین الاسد کو دکھائیں اب یہ کون مانے گا کہ رات 1:30 بجے اگر وہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے فوجی بھی موجود ہوں اور میزائل بھی پڑے یہ بھی قبول کر لیا جائے کہ بھائی 11 سے 12 میزائل جو آ کے لگے ہیں خود ایئر بیس پہ تو پھر تو بات تو انجین تسلیم نہیں کرتا اس کے کچھ بھی نہ ہو الا یہ کہ دکھایا جائے ثابت کیا جائے اور باقی رہا تو ایران کے اندر تو ایک جملہ بڑا معروف جو یہاں پہ چل رہا ہے کہ ان کے جو کمانڈر ہیں
ڈاکٹر راشد جو آپ نے نقطہ اٹھایا ڈاکٹر راشد جو نقطہ آپ نے اٹھایا میں ذرا سروان کھاجو سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خطے پہ سروان ڈاکٹر راشد نقوی ہو از اے جرنلسٹ بیسڈ ان ایران سیز دیٹ دیر ور 11 to 12 missiles fired on عین الاسد بیس اینڈ ان اربیل اینڈ ایرانین میڈیا سیز سم تھنگ لائک 80 پیپل ور کلڈ اسرائیل اکارڈنگ ٹو دیم ا نمبر آف پیپل ور آلسو انجرڈ اینڈ ٹیکن ٹو اسرائیل دا کوشچن از وائی ڈز امیریکا ناٹ کنڈکٹ فیکٹ فائنڈنگ مشن ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ ریئلی ہیپن
You know, this is not about America at this point, because we talked to a lot of people on the ground, too, you know, during our coverage in the past few days, and even Iraqi officials haven't made any statement regarding casualties. Remember, this is not, these are not U.S. bases. These are Iraqi bases that host U.S. forces. And so if anything happened, then Iraqi officials would have reported on it immediately, which hasn't been the case, not yet at least. So based on the facts that are available right now, no. There aren't any facts that confirming American casualties and those attacks. These are merely Iranian propaganda that Iran has been really effective at in disseminating, especially through their different media arms throughout the Middle East. What is known is that the attacks, and even including some Iranian commanders, say that those airstrikes, those ballistic missiles, were not intended to kill Americans. I mean, this is several Iranian commanders say that to different news outlets. To say that people were killed and facts on the ground prove otherwise is something that we as journalists think it's part of the disinformation campaign that the Iranian government has pursued in the past few days.
Sirwan Kajo نے ایک اہم بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے بارے میں نہیں ہے, یہ عراق کے اندر اڈے تھے تو یہ عراقی اڈے تھے, اس لیے عراق کے اہلکاروں کو شکایت کرنی چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. بقول سروان کے یہ ایران کا پروپیگنڈا ہے کہ ایران کے اندر بہت سارے ایسے بھی ہیں فوجی جنہوں نے کہا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ امریکنوں کو کوئی نقصان پہنچائیں. ڈاکٹر راشد, آپ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اب جنگ آگے نہیں بڑھ رہی, اس وقت ایران آگے کے لیے کیا سوچ رہا ہے؟
دیکھیں, میں جو یہ دوست ہمارے جو بات کر رہے تھے نا, اس کے اندر وہ دلیل اور منطق نظر نہیں آ رہی. لیکن وہ جو عین الاسد ایئر بیس ہے, اس میں عراقیوں کو نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی صحافی اس طرف جسے کہتے ہیں اس کو قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اس کو کس انداز سے پہلے تو یہ کہنا, یہ آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ فلاں ایرانی کمانڈر نے کہہ دیا فلاں, یہ تو بعد کی بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے, ایک صحافی کی حیثیت سے, ایک کام ہوا ہے, ایک حملہ ہوا ہے, ایک میزائل اٹیک ہوا ہے. امریکن تسلیم کر رہے ہیں کہ 11 میزائل وہاں پہ گرے ہیں یا 12 میزائل گرے ہیں اور بلاسٹ بھی ہیں, اور ابھی سیٹلائٹس کے وہاں سے جو پرائیویٹ ہلکوں سے جو چیزیں آ رہی ہیں, گورنمنٹ کی نہ امریکہ کی طرف سے نہ عراق کی طرف سے, جو پرائیویٹ کچھ چیزیں آ رہی ہیں اس میں وہ باقاعدہ بلڈنگ دکھائی گئی ہیں کہ 12 میزائل آخر گئے ہیں تو کہاں گرے ہیں. اگر وہی جگہ بتا دیں کہ وہ 12 میزائلوں کے کچھ بھی نہیں ہوا, یعنی وہاں پہ کیا وہ میزائل جا کے آرام سے وہاں پہ لیٹ گئے کہ جیسے وہاں پہ امریکن فوجی سو رہے تھے ان کے ساتھ جا کے, یہ بھی میزائل بھی 12 میزائل بھی جا کے آرام سے جو ہے, یہ بات یعنی خاموش کرنے کے لیے, اپنے حقائق کو چھپانے کے لیے تو یہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کیسے مانا جائے؟ عراقیوں کو تو آپ قریب نہیں جانے دیتے وہاں پہ, صحافی بھی آپ جانے نہیں دیتے, اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں دیتے, تو فیکٹ فائنڈنگ کیسے ہوگی؟ صرف یہ کہے کہ فلاں پروپیگنڈا کر رہے, پروپیگنڈا کا جواب دیا جائے, یعنی کسی کو اگر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اس کا جواب دکھایا جائے, لائیو وہاں سے کوریج دکھائیں, پورا جو ہے وہ ایئر بیس دکھائیں کہ یہ ایئر بیس ہے, بالکل صحیح سلامت ہے, سب اوکے ہے, پھر تو لوگ مانیں گے. صرف یہ کہنے سے تو بات نہیں. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا یہاں پہ بات رک جائے گی, تو اس میں دیکھیے یہاں پہ چار آپ بڑے ذرائع کہہ سکتے ہیں نا جہاں سے بھی آواز آتی ہے. یہاں کی جو مقننہ ہے, یہاں پہ جو عدلیہ ہے, یہاں پہ جو انتظامیہ ہے, پھر یہاں پہ عوام ہے, پھر فورسز ہیں, یعنی اس وقت تک سب ایک ہی پیج پہ ہیں اور اس کو انتقام کا پہلا مرحلہ قرار دے رہے ہیں. اور اس وقت بڑی جسے کہتے ہیں ایک اطمینان کی صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالآخر اپنے انتقام کا آغاز کر دیا ہے. اس وقت ایک جذباتی کیفیت ہے, میں اس لیے جذباتی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں. ممکن ہے ایک ہفتے کے بعد صورتحال بدل گیا. اس وقت تک جو ہے وہ ایران کے اندر عوامی حلقوں کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے باقی بھی بتا دیا کہ پارلیمنٹ نے پورے امریکن فورسز کو پینٹاگون سے متعلقہ اور قاسم سلیمانی کے قتل میں ملک سارے کو دہشت گرد قرار دے دیا. یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. عدلیہ نے اس کیس کو کہ جو امریکن نے بغداد ایئرپورٹ پہ کیا اس کو مختلف انٹرنیشنل آئی سی سی نے بھی چیلنج کرنے کی بات کی ہے. دوسرے عدلیہ بھی اپنے طور پہ اس پہ کام کر رہی ہے. پریزیڈنٹ روحانی جو ہے وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹرمپ نے 52 جگہوں کا انتخاب کیا تو ہم 249 کا جو ہے ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے. اور عوام کے اندر جو عوام کا مزاج ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ انتقام کی باتیں آ رہی ہیں. اور خود جو ان کے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی جو مین جس کے یہ کمانڈر تھے ان کا ایک بڑا معروف جملہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی چل رہا ہے کہ ہمارا جو انتقام ہوگا وہ اسٹریٹجک ہوگا اور وسیع علاقے پر مشتمل ہوگا اور طویل عرصے تک جاری رہے گا. یعنی یہ ان کے فارسی کے اس معروف جملے کی جسے کہتے ہیں اردو ٹرانسلیشن ہے کہ وہ اس وقت ایرانی معاشرے کے اندر اس کا انتقام جو ہے وہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ عالمی برادری کس انداز اس میں اندر آتی ہے, یونائٹیڈ نیشن کا کیا رول بنتا ہے, علاقائی ممالک کیا کرتے ہیں, مسلمان ممالک درمیان میں پڑھ کے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, یہ ایک دوسری پوزیشن ہے. اس وقت ملک کے اندر سخت ترین حالات میں دو تین واقعات پیدا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹیمپو اور وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد وہ ابھی تک عوام کے اندر موجود ہے اور وہ انتقام کی آوازیں بھی ابھی تک مسلسل جو ہیں میڈیا کے اندر بھی اور عوام کے مسلسلوں میں بھی سنائی دے رہی.
ڈاکٹر راشد آپ ہمارے ساتھ رہیں. سروان کاجو کو بھی مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑا ہے, وہ اردو فالو نہیں کرتے. Sirwan Kajo, our analyst says that the US should allow journalists to go to this area, Ain al-Asad, in order for them to see for themselves the level of damage that the missiles have created. He says that facts are being concealed, facts are being distorted. We will get your reaction on this. اس وقت ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
کچھ کالرز کو لیتے ہیں اور بہت مختصر بات کیجیے کیونکہ موضوع بڑا وسیع ہے. نظر محمد مداخیل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات
کیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں آپ کو اصغر امام صاحب کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں.
شکریہ.
سوال میرا یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں, ایران ہو یا کچھ افغانستان ہو, زیادہ تر مسلم دنیا سے ہیں, تو کیا افغان متحدہ بے اثر ہو کر رہ گیا؟ اس کا کوئی فعال کردار نظر نہیں آتا ہے. عرب لیگ کی طرح یہ بے
بالکل 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 آپ کی بات بجا ہے. ہم یہ نقطہ اٹھاتے ہیں. عبد الرحیم جنوبی وزیرستان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میں مطلب آپ کو اور سامعین کو السلام علیکم کہتا ہوں.
وعلیکم السلام.
بات سلام آج یہ کہ یہ ایران کا اور امریکہ کا جنگ جو جب ہم سے ہم پیدا ہوئے اس جنگ سے تقریباً یہ وعدہ پڑ رہا ہے, ابھی تک پڑ رہا ہے, لیکن پھر تو ہم کو امید ہے کہ یہ جنگ ہوگا نہیں. لیکن یہ جنگ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ صرف امریکہ جو ہے اپنا اسلحہ عرب ممالک پر جو ہے توپتا ہے اور کہتا ہے ایران جنگ کرے گا, ایران جنگ کرے گا, یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے.
شکریہ. مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب. داؤد خان سے عرض کر رہا ہوں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے امریکہ کی عوام پر اور اسٹیبلشمنٹ پر کہ انہوں نے بندر کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حملہ ایران کا انہوں نے روکا کیوں نہیں ہے؟ یہ پیٹریاٹ کیوں نہیں استعمال کی؟ کیا بات تھی؟ یہ سپر پاور کہتا ہے اور پھر حملہ نہیں روک سکا. دوسری بات یہ ہے کہ سپر پاور کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرنے جائے دوسرے ملکوں پر بغیر.
ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی. افضل لیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام.
عرض یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2 درجہ سے زیادہ میزائل گرے ہیں جس ایریا میں وہ گرے ہیں تو وہاں پر کوئی چرند پرند تھا تو اس کو نقصان تو ضرور پہنچا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کوئی نقصان ہوا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ محدود نقصان تھا. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. محسن نے کال کیا ہے.
نقصان جہاں
جی محسن لیا سے ذرا مختصر بات کیجیے.
جی جی السلام علیکم نفیس ابا جی.
وعلیکم السلام.
تمام پینلسٹ کو میری طرف سے سلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھی یہ سوال ہے کہ اقوام متحدہ کا کردار جس طرح دنیا میں ویلیشن کو کم کرنے میں ہونا چاہیے تو یہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ مطلب یہ غیر فعال کیوں ہوتا جا رہا ہے؟
شکریہ شکریہ. گلگت سے عبد الحسن.
باجی میں یہ کہہ رہا ہوں مسلم ممالک کے یہ حالات دیکھ کر رونا رو رہا ہوں کہ کبھی اسامہ مارا تو بھی کہ کبھی شیعہ خوش ہو جاتے, کبھی صدام مارا تو شیعہ خوش ہو جاتے, کبھی جنرل سلطانی کو مارا تو وہ پھر سنی خوش ہو جاتے. یہ امریکہ ہر کسی سے انتقام لے رہا ہے مسلمانوں سے. وہ اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو کمزور رکھنا اور یورپ کا بھی یہی مقصد ہے.
آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. سروان کاجو سے یہی سوال کرتے ہیں لیکن خوشاب سے اللہ بخش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ذرا مختصر بات کیجیے.
جی میں اللہ بخش شمار بول رہا ہوں وادی سور ضلع خوشاب سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ استعفی دے دے کہ میں یہ سب کچھ نہیں سنبھال سکتا؟
اچھا اور چونیا سے طارق چختائی.
جی السلام علیکم. بہن سوال یہ ہے کہ ایران نے جب حملہ کیا تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر پاور کے خلاف ایران اس ریٹیلیشن کے معاملے میں جوابی کاروائی کے معاملے میں اس قدر مضبوط ہے. تو دوسرا وہی جو مختلف لوگوں نے کہا کہ کیا اقوام متحدہ کا رول ختم ہو چکا ہے.
اچھا شکریہ آپ نے اچھی باتیں کی. سروان کاجو بیسکلی
اگر میں اس وقت جو ہے میرا دوسرا لائیو پروگرام شروع ہے.
جی جی
3 منٹ کی کوئی بات ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں ورنہ لائن کٹ جائے گی. میں لائیو پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں جا رہا ہوں.
جی جی ڈاکٹر راشد صرف 2-3 منٹ اور رہے کیونکہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اس پر آپ کا بھی جواب ہمیں چاہیے ہوگا. جی جی کیونکہ میں اصل میں کیونکہ سروان کاجو عراق کے قریب ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں, ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. واٹ از دا ریسپانس آف دی عراقی پارلیمنٹ؟ آر دے سیریس اباؤٹ گیٹنگ دی امریکنز آؤٹ؟
لک دی میجر عراقی پارلیمنٹ, دی میجورٹی ان دی عراقی پارلیمنٹ آر ایرانین الائیڈ ڈفرنٹ شیعہ گروپس, سو نیچرلی دی وڈ آسک ایران دی گورنمنٹ آف پرائم منسٹر آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر عادل مہدی ٹو آسک فار امریکن ود ٹروپ ود ڈرول فرام عراق. آف کورس دی پارلیمنٹ دی سنی بلاک ڈڈ ناٹ vote on that. They didn't attend even that session. The Kurdish bloc decided to not to vote in that session because both sides, the Sunnis and the Kurds, believe that American military presence in Iraq is important to continue the fight against Islamic State terrorist group. And I think it remains symbolic because even Iraqi government officials, including the prime minister, believe that there needs to be a continued cooperation, security cooperation between Americans and Iraqis. So I think it remains in that charge. Iraqi parliament has all the right to vote on any bills they wish to because the Shia bloc is the majority, obviously. But I don't think it will materialize in terms of policy.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر راشد نقوی سے. ڈاکٹر راشد جانے سے پہلے جس طرح سے سروان کاجو نے کہا کہ ایران کے اتحادی عراق کے پارلیمان میں ہیں اور ظاہر ہے وہی کہہ رہے ہیں امریکنوں کو کہ آپ وہاں سے نکل جاؤ, لیکن بقول سروان کے سنی بلاک جو ہے اس پر ووٹ نہیں دیں گے, اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا کہ امریکی فوجوں کو وہاں سے نکالا جائے گا. آپ کی رائے اس پر؟
میرے خیال میں یہ ایک انداز فکر ہے کہ جو ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیں وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جمہوری طریقہ کیا ہے. وہاں کی پارلیمنٹ ایک جمہوری ادارہ ہے جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی نا. وہاں پہ اگر آپ فرقہ واریت کی بنیاد کے فیصلہ کریں کہ کرد کیا کہتے ہیں, سنی کیا کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں, تو یہ تو جو رائے جمہوری اور ڈیموکریسی کے اصول ہیں ان کے مطابق تو نہیں ہے. اور اہل سنت کے یہاں بھی ایسی بات نہیں ہے. اہل سنت کو جو ہے وہ داعش یاد دلانے میں قاسم سلیمانی کا کردار رہا ہے اور امریکہ کا وہاں پہ بڑا منفی کردار رہا ہے, اس نے داعش کو وہاں پہ سپورٹ کیا ہے. تو اہل سنت کے یہاں بھی ایک بڑا طبقہ اس پہ راضی ہے. میں نہیں کہتا کہ 100% اہل سنت یا 100% کرد جو ہیں اس پہ متفق ہیں, لیکن اگر جمہوری بنیادوں پہ دیکھا جائے تو اہل سنت کے اندر بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہم آہنگ ہے اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ, اور خود پارلیمنٹ کے اندر اہل سنت کے نمائندگان باقاعدہ اقتناسوں سے موجود ہیں. اگر ان کی طرف سے ہو تو آپ یہ کہ کوئی ایک گروپ کسی داعش کا بچا کچھ گروپ اگر وہاں سے تو یہ کہے کہ ہم امریکہ کو جو ہے یہاں پہ اسٹے دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ رہے, تو یہ تو پھر جمہوری اصولوں کے خلاف ہے نا, یہ تو پھر انفرادی فیصلے میں آ جائے. جو ملکوں کے فیصلے ان کی پارلیمنٹس کرتی ہیں, ان کے قانون ساز ادارے کرتے ہیں, افراد تو کرتے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے میں سے نہیں تو یہ پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ امریکن کی حمایت میں صرف وہ گروہ کسی حد تک جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں کہ جو کسی انداز سے وہاں کی جو ماضی کی حکومتیں ہیں اور جو اس وقت عبد المہدی جیسے افراد جو ذہن رکھتے ہیں, جو ریلیجس بلاک کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں, ان کے جو خلاف ہیں وہ ممکن ہے یہ کریں, لیکن جو مقاومت کے اور ریلیجس بلاک کے حامی وہاں پہ جتنے دھڑے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی, اور اب تو ارد گرد کے ممالک سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ خطے کو امریکی فورسز اور امریکی فوجیوں سے پاک ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنی شیعہ مسئلہ بنا کے میرے خیال میں کسی سرخانے میں نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ ہی اختلافی بنایا جا سکتا ہے. اس کو جمہوری بنیادوں پہ جو رائج اصول ہیں دنیا میں اسی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے, ورنہ کل امریکہ میں اگر ایک مسلمان کسی امریکہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے یا کہے یہ مجھے قبول نہیں ہے تو کیا پوری کانگریس اس کو تسلیم کر لے گی؟
سروان کاجو, our guest from Iran says that it is not a Shia Sunni issue, it is a democratic issue. He believes that the resistance forces in Iraq will unite to expel US forces, and there are only a few pockets of people who are saying that the US should remain there.
Can I quickly respond to that? I mean, Iraqi politics has been sectarian since the U.S. led the invasion in 2003. This is a fact that nobody can deny. The Sunni-Shia divide has always been there. The other fact is that even the many people who have been protesting since October against the Iraqi government, and the majority are Shia, by the way, they've been calling for reducing Iranian influence in international politics in Iraq, and so even the majority of the Shia people in Iraq and Baghdad and other southern provinces in the country have been calling for putting an end to the growing Iranian influence in the country.
اور سروان نے آخر میں یہی بات کی کہ عراق کی سیاست یہ صحیح ہے کہ فرقہ وارانہ رہی ہے اور شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ تقسیم رہی ہے, لیکن عراقی شیعہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ایران کو اپنی فوجیں عراق سے نکال دینا چاہیے, بلکہ یہ ایک مطالبہ ان کا رہا ہے کہ تمام غیر ملکی فوجوں کو ان کے ملک سے نکل جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سروان کاجو, اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر راشد نقوی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
تھینک یو.
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہمارا موضوع جاری ہے ایران کے حوالے سے, لیکن اس وقت ہم اس ہونے والی جنگ کے پاکستان پر اثرات پر بات کریں گے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایران کا جو سکہ ہے اب وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی روپے کی نسبت بھی زیادہ کمزور ہوا ہے. اس پر ہم امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان میں اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کی طرف آتے ہیں, اور عنقریب ہمارے ساتھ بلوچستان سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار بھی ہوں گے. اگر ہمارے پاس کوئی رپورٹ ہے, اس وقت ہمارے پاس ٹی وی کی رپورٹ ہے لیکن ریڈیو کے لیے نہیں ہے, لہٰذا ہم سب سے پہلے ڈاکٹر ایوب مہر کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر ایوب, یہ بتائیے کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ ایران کا جو سکہ ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران میں جو سکہ ہے وہ 4.3% ڈالر کی نسبت گر گیا, 4.3% ڈالر کی نسبت گر گیا ہے. اب جبکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی نسبت بھی سکے کی قدر میں کمی آئی ہے, اس کا پاکستان پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ایرانی کرنسی جو ہے وہ بہت عرصے سے ویک تھی, اب کوئی آج کی بات نہیں, جب یہ عراق وار کے وقت سے وہ ویک ہونا شروع ہوئی تھی اور دنیا کی تمام کرنسیز کے مقابلے میں اس میں ڈپریسیشن مسلسل ہوتی رہی. ابھی جو حالیہ ایپیسوڈ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو چینج آئی ہے وہ کوئی ایک چینج ایک دن کے لیے ضرور آئی تھی لیکن کوئی یہ سسٹینیبل چینج نہیں رہی. پاکستانی جو روپی ہے وہ ایرانین ریال کے مقابلے میں, اچھا ایران میں بیسیکلی آفیشیل کرنسی ایرانی ریال ہی ہے لیکن جو ایک کرنسی وہ عرصے سے یوز کرتے رہے ہیں تومان کے نام سے, تومان کو وہ کنورٹ کر لیتے ہیں اپنے ایران ریال میں, لیکن انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں ایرانی ریال ہی کرنسی کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پاکستان سے جو ان کا ایکسچینج ریٹ ہے, پہلی بات یہ کہ پاکستان سے کیونکہ یو این کی سینکشن کی وجہ سے کوئی آفیشیل بینکنگ ٹرانزیکشن ایران میں ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. اگر بامر مجبوری جہاں الاؤ کیا گیا ہے کچھ چیزوں میں پیمنٹ کرنے کا, اگر وہاں پیمنٹ کرنی بھی ہو ایران میں تو پاکستان سے اگر پیمنٹ جائے گی تو وہ پھر ڈالرز کی شکل میں جاتی ہے, ایرانی کرنسی کی شکل میں پیمنٹ الاؤ ہی نہیں ہے. جو ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان وہ کموڈیٹیز ایکسچینج کے طور پر ایک لمیٹڈ سی ٹریڈ ہوتی ہے جس میں پاکستان سے عام طور پہ ایران کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پاکستانی رائس وہاں پہ پسند کیے جاتے ہیں اور رائس پاکستانی رائس کی وہاں ڈیمانڈ رہتی ہے. پاکستان کے علاوہ دوسری کنٹریز سے بھی وہاں رائس امپورٹ کیا جاتا ہے. ایران سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں وہ کوئی آفیشیل ایکسپورٹ نہیں ہو رہی لیکن گائے بگائے اس طرح سے چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ مختلف جگہوں سے ایرانی پیٹرول جو ہے وہ پکڑا گیا ہے یا ایرانی پیٹرول پاکستان میں آتا رہا ہے لیکن وہ آفیشیل ایکسچینج کے تھرو نہیں آتا, آفیشیل ٹریڈ میں انکلوڈیڈ نہیں ہوتا. جو ایرانی کرنسی کا جہاں تک تعلق ہے تو گزشتہ دو مہینے کے دوران, یعنی میں بات کر رہا ہوں مڈ آف نومبر سے لے کے اب مڈ آف جنوری تک ہم پہنچ گئے ہیں, 9 جنوری تک, تو ایرانی ریال جو تھا وہ 270 پاکستانی روپے سے 272 کے درمیان فلکچویٹ کرتا رہا ہے. لیکن 3 جنوری کو اچانک اس میں مزید ڈپریسیشن دیکھنے میں آئی تھی, وہ 270 سے بھی کچھ دیر کے لیے نیچے چلا گیا تھا اور اس میں ڈپریسیشن ہوئی تھی لیکن پھر نیکسٹ ڈے وہ دوبارہ 271 پہ آ گیا ہے. اس وقت 271 جو ایرانین ریال ہے وہ 1 پاکستانی روپی مارکیٹ میں اس یہ ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے. لیکن اس میں پیمنٹ پھر بھی آفیشیل ذرائع سے الاؤ نہیں کی جا سکتی, یہ ایک ان آفیشیل ایکسچینج ریٹ ہے جو مارکیٹ میں پریویل کرتا ہے, جو مارکیٹ میں ڈیٹرمائن ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس میں ڈپریسیشن ہوتی بھی ہے تو پاکستان کے لیے ایران کی امپورٹ جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی کیونکہ امپورٹ تو پاسبل ہی نہیں ہے. امپورٹ جو ہو رہی ہیں وہ چند ایک کموڈیٹیز میں ہو رہی ہیں, اس پہ یو این سینکشن ہے ایران پہ, تو ان سینکشن کی وجہ سے بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بالکل کلیئرلی یہ کچھ سالوں پہلے یہ سرکولر ایشو کیا تھا تمام بینکس کو کہ ایران کے لیے نہ تو ایل سی کھولی جا سکتی ہے نہ ایران میں پیمنٹ کی جا سکتی.
اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار ہیں, یہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی ہیں. شہزادہ ذوالفقار, ہم جانتے ہیں کہ کچھ کرنسی مارکیٹس بھی ہوتی ہیں اور وہ جب سکے کی قدر میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے اب ایران کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں کیا دیکھا, بلوچستان میں کیا دیکھا کہ یہ کرنسی مارکیٹ میں کچھ لوگوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟
بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, اسی طرح جب ان آفیشیل سارا کام ہو رہا ہو اور تمن یہاں سے جو ہے وہ اس میں چیزیں جا رہی ہوں اور وہاں سے جو ہے پاکستانی روپی میں وہ آ رہی ہوں. تو آج میں نے معلوم کیا جو یہاں پر جو کرنسی مارکیٹ ہے اور یہ تقریباً موسٹلی کرنسی مارکیٹ لائسنسز ان کے پاس ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر حوالے کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ان آفیشلی وہ سارا کچھ لے جاتے ہیں یہاں سے اس میں ایرانی کرنسی میں اور وہاں سے پاکستانی اس میں لے آتے ہیں. یہ اب میں نے جب معلوم کیا حیرت انگیز بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ جس دن جنرل سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا, جس دن ان کو مارا گیا, اس دن 10 روپیز جو ہیں 10 جو کرنسی ان کی ہے وہ 270-280-285 تک پہنچ گئی تھی. تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا کہ شاید یہاں کے ایرانی کرنسی شاید مارکیٹ سے غائب ہو گیا اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب دوبارہ سے شاید اس کی وہ ہو. اور لیکن اس کے بعد آج جو ہے قدرے کو پوائنٹس تقریباً کوئی 8 یا 10 پوائنٹ کم ہوئے ہیں. تو یہ اوپر اونچ نیچ رہے گا. انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کرنسی کا اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا موسٹلی اوپر نیچے اتار چڑھاؤ رہے گا لیکن بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اگر بہت زیادہ وہ ہوتا تو لوگ جڑا دھڑ لا کر ہمارے پاس ایرانی کرنسی دے رہے ہوتے اور خرید رہے ہوتے ڈالر کے مقابلے میں یا پاؤنڈ کے مقابلے میں. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح سے رجحان نہیں رہا. شاید لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹمپریری وہ ہیں اور شاید اتنے بڑے پیمانے پر کوئی چینجز نہ آئے یا وار نہ ہو جس کی وجہ کرنسی بالکل ختم ہو جائے. یہ ٹرینڈ رہا میں نے دیکھا.
شہزادہ ذوالفقار, آپ سینئر صحافی بھی ہیں, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو قدس فورس تھی اور سلیمانی کی, وہ افغانستان اور پاکستان کی جو شیعہ افراد ہیں پاپولیشن ہیں ان سے بھی لوگوں کو کی بھرتی کرتے تھے. اب ہمارے پاس پتہ چلا ہے کہ جو افغان فائٹرز ہیں وہ فاطمی بریگیڈ کا حصہ تھے. دیگر یہ کہ جو شیعہ فورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زینب کے ایک گروپ بنا تھا زینبی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب بھی جب اتنی کشیدگی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ, تو یہ جو پراکسی فورسز ہیں ان میں کس حد تک اضافہ ہوگا؟
دیکھیے یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پاکستان میں بریڈنگ گراؤنڈز رہی ہیں, افغانستان میں ٹھیک ٹھاک فیول جو ہے ہم پرووائڈ کر انسانی فیول پرووائڈ کرتے رہے ہیں اور یہاں سے لوگ جاتے رہے ہیں اور افغان جہاد کے اس میں, اور یہ شروع سے تھا طالبان کے دور میں بھی تھا, اس کے بعد بھی رہا اور یہ جاتا ہے ان کا سلسلہ جاتا رہا. اور یہاں سے پھر ایران جو ہے اور جو شیعہ پاپولیشن ایون پنجاب سے آپ کے کے پی کے سے سندھ سے یہاں سے لوگ جاتے رہے اور روٹ جو تھا وہ بلوچستان ہی رہا ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا تجزیہ لیں تو اس کے بعد اگر تیزی آتی ہے, کوئی ایسکلیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسکلیٹ کرتی ہے یہ تمام چیزیں, تو لام والا دونوں طرف سے لوگ یہاں جائیں گے اور ان لوگوں کا دخل زیادہ بڑھے گا. بلوچستان کے جو تجزیہ کار ہے سیاسی لوگ ہیں وہ کافی ان کے لوگ ہوں گے اور ان کے پاپولیشن ہوں گے, اس لیے کہ اگر گو کے ہم نے کہہ دیا ہے ہمارے ملک نے کہہ دیا کہ ہم اس پورے وار کا نہ حصہ بنیں گے نہ کسی پارٹ کو ہم سپورٹ یا ان کی مخالفت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو انکنونشن طریقے سے یا آپ کہہ لیں کہ وہ روٹس ہیں جو انفریکوینٹڈ روٹس اور اس سے جو عمل دخل جاری رہتا ہے جو پچھلے اتنے عرصے سے بلوچستان میں جاری رہا, سعودیز کا جاری رہا, ایرانیز کا جاری رہا, ایرانین اور سعودیز اپنے اپنے پروکسی وار جو وہ کرتے رہے اس میں کافی تیزی آئے گی اور کافی پیسہ آئے گا. اس کے بعد یہاں سے ٹرینڈ ہو کے لوگ جائیں گے اور مجھے خدشہ یہ بھی ہے, اپریہنشن اللہ کرے ایسا نہ ہو, پھر یہاں پر دوبارہ سے ٹارگٹس شروع ہو جائیں گی, شیعہ کلنگ زیادہ شروع ہو جائیں گی.
بلوچستان سے کالر ہیں محمد چاغی. محمد صادق, ہاں چاغی سے, جی 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 بتائیے.
جی السلام علیکم باجی, میں کچھ کیا حال ہے؟
جی جی خیریت بتائیے
باجی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مشرق وسطی میں امن جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. میرا امریکہ کے صدر سے بھی اور پھر ایران سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ دونوں سب کا تاثر کرے اور پاکستان ان شاء اللہ اس میں اپنا امن کردار کر امن کا جو راہ اختیار کرے گا اور ہم ان شاء اللہ دعاگو ہے کہ امن کا راہ کرے گا اور لڑائی نہ ہو جائے نہ صرف ہندوستان. بہت شکریہ بازی.
اور ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر، جبکہ سینئر صحافی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار بھی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی، اس وقت ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع پھر بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور موضوع یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پرویز مشرف کے کیس کو روکنے کی سنوائی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہمیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے جوائن کیا ہے، جبکہ پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک ہیں بریگیڈیئر سید نذیر بھی ہوں گے. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان.
لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پرویز مشرف کے خلاف سزا پر عمل درآمد روکنے اور غداری کی درخواستوں پر سماعت کی. فل بینچ کی سربراہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کی، جبکہ بینچ میں جسٹس مسعود جہانگیر اور جسٹس امیر بھٹی بھی شامل ہیں. کیس کی سماعت کے آغاز میں پرویز مشرف کے وکیل خواجہ طارق رحیم نے عدالت کو بتایا کہ پرویز مشرف کے خلاف انکوائری وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھی. دوران سماعت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ جن شکایات پر ٹرائل چلا اس پر شکایت کرنے والے کے دستخط ہی نہیں ہے، جس پر پرویز مشرف کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ آئین معطل کرنا یا ایمرجنسی لگانا آئین توڑنے کے مترادف نہیں. اظہر صدیق سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں استغاثہ ہی غیر قانونی ہے، خصوصی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا غیر قانونی ہے، اسے قلعدم قرار دیا جائے.
ججز جو سلیکٹ کیے گئے ہیں وہ بھی کرمنل لا امینڈمنٹ اسپیشل کورٹ ایکٹ 1976 کے خلاف کیا گیا ہے، اور ہائی ٹریزن ایکٹ جو آرٹیکل 6 میں ترمیم کی گئی تھی 2010 کے اندر معطل کرنے کے حوالے سے پروویژن ڈالی گئی، اس میں بتایا گیا تھا قانون بنائے گی. تو ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کے بعد نیا کوئی قانون نہیں بنایا.
دوران سماعت فل بینچ نے ریمارکس دیے کہ جب پٹیشن دائر ہوتی ہے تو خصوصی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا. اس موقع پر جسٹس مسعود جہانگیر نے استفسار کیا کہ اس پر کیا انکوائری کی گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے نے اس پر انکوائری کی تھی، جس میں پرویز مشرف کو قصوروار قرار دیا گیا تھا. کیس کی سماعت کے بعد وفاقی حکومت کے وکیل اشتیاق خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ کیس بنایا گیا تھا اس وقت وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود حکومت خصوصی عدالت کے ہر فیصلے کو قبول کرتی ہے.
ریکارڈ کے مطابق جو تھا وہ کیبنٹ کی اپروول جو ہے کانسٹیٹیوشن آف کورٹس میں یا کمپلینٹ فائلنگ میں اویلیبل نہیں ہے، اور وہ اس وقت اپروول نہیں لی گئی تھی، میں نے ان کو وہ اپرائز کر دیا.
لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے وفاقی حکومت سے مزید ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی. پاکستان کے سابق فوجی صدر اور عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے گزشتہ سال سنگین غداری کیس میں پھانسی کی سزا سنائی تھی. خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ آنے پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور افواج پاکستان نے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. پرویز مشرف ان دنوں عدالت کے باعث دبئی میں مقیم ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
جی، اور ہم سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف سے ابتدا کرتے ہیں. محمود اشرف، یہ بتائیے، بہت سارے لوگوں کو یہ ایک تاثر ملا تھا کہ جب اسپیشل کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا صدر مشرف کے حوالے سے کہ یہ ایک آگے چیلنج نہیں ہوگا، اب جب فل بینچ نے تفصیلات مانگی ہیں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں اور کہا جا رہا ہے کہ کل بھی اس کی سنوائی ہوگی، تو آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی سنجیدگی سے سنا جا رہا ہے؟
جی، یہ دیکھیے، پہلے تو سب سے جو ایک بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی عام یا روٹین کا کیس نہیں تھا, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ایسا کیس جو ہے وہ ٹرائی ہوا ہے. اور اس کے پرابلم کون جو ہے وہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایسا ایسا جو کورس ہیں وہ تشریح بھی کرتی رہتی ہیں اور اس کو اسٹیبلش بھی کرتی رہتے ہیں پھر سب کو. جہاں تک اس کیس کا مشرف کے کیس کا تعلق ہے تو یہ جو اگر صدیق صاحب وغیرہ نے جنہوں نے یہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہیں یہ اقدام انہوں نے فائل کی تھی ٹرائل روکنے کے لیے, تو ٹرائل تو نہیں رکا اور ڈسیزن ہو گیا. جب ڈسیزن ہو جائے تو اس کے لیے پھر پروویژن علیحدہ ہیں اس کی اپیل کرنے کے لیے, تو اس میں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کورٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے, اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے فیکچوئل اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. لیکن کیونکہ مشرف صاحب یہاں نہیں ہیں اور وہ اپیئر ہو کے اپیل فائل نہیں کر سکتے, تو اس لیے اس کو سائڈ ٹریک کرتے ہوئے یہ جو نئی پٹیشن فائل ہوئی جس میں خاص طور پر جو شیخ صاحب تھے وقار شیخ صاحب ان کا جو فیصلہ ہے اس کا پیرا نمبر 66 اس کو عدم بنایا گیا, اور یہ اس کی لیگل جو ہے حیثیت قانونی اس کو چیلنج کیا گیا. یہ اب جو کورٹ ہے ہائی کورٹ یہ یقیناً ایک علیحدہ بات اس میں اپیل تو ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کے کیسز کو سننا یہ پہلی دفعہ ہے. اور قانون آج تک تو یہ رہا ہے کہ جب کیس کوئی ٹرائل ہو جاتا ہے سزا اس کی سنائی جا چکی ہوتی ہے تو پھر اپلیٹ کورٹ ہی اس کے تمام معاملات کو دیکھتی ہے. اب یہ جو فل بینچ بنا ہے اور فل بینچ نے نوٹس دیا ہے اور اس کیس کو سٹارٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی پروویژنز جو ہیں یا ایک نئے اسپیکٹ جو ہیں وہ یہ ڈیٹرمن کریں گے, نہیں تو جو پہلے کے جو ڈیٹرمنٹ شدہ اصول ہیں وہ یہی ہے کہ جب کیس ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تمام جو قانونی پہلو ہیں وہ صرف اور صرف اپیل میں ہی چیلنج کیے جا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کیے جا سکتے.
بریگیڈیئر سید نذیر, ہم اس لیے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ محمود اشرف نے بتایا کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے, ایک سابق فوجی سربراہ کو موت کی سزا سنائی گئی, اس پر جس طرح سے آئی ایس پی آر کا رد عمل بہت تیز و تند آیا اس وقت, اس سے آپ کو حیرت ہوئی؟
میرے خیال میں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں, حکومت بھی کہتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں اور وہ ساتھی بھی کہ ایک پیج پر بھی ہیں, تو جس طریقے سے حکومت تو پروسیکیوٹر تھا اور پروسیکیوشن میں ایک کیس لڑا تھا اور اس کا جو ایک فیصلہ آیا تھا, اور پھر حکومت کا ایک ادارہ اگر اس کے خلاف جاتا ہے تند تیز طریقے سے تو یقینی طور پر یہ قانونی نقطۂ نگاہ سے اور ویسے بھی ایک حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی مناسب نہیں تھا, اس لیے کہ ایک جنرل وہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی تھا, اور سیاست تھا اور فوج کا آپس میں کوئی ملاپ اس طریقے سے نہیں ہوتا, کیونکہ جب ایک دفعہ سیاسی ہو جائے تو پھر آپ فوجی نہیں بن سکتے, اور اگر فوج سے پہلے بھی سیاسی تھے تو ان سیاست سے مطلب ہے کہ آپ نے پوری طرف خیرآباد کہنی ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کے اوت میں شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں تو ہوں گی, اور پرویز مشرف نے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ تو اور بھی جنرل تھے, کور کمانڈر تھے, وہ تھے, تو ایک قسم کا یہ ہے کہ اگر پرویز مشرف اس طریقے سے بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مزید جرنیلوں کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے, اگر وہ ملوث کرتا ہے تو پھر زیادہ کچھ سزا ہوگی, تو زیادہ کچھ سزا ہوگی تو پھر تو مشرف جس طریقے سے جا رہا ہے وہ تو جو ترجمان نے کہا ہے اس کی تو پھر خلاف ورزی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو موقع دیا گیا تھا تو میرے خیال میں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور اپنا کیس کو قانونی نقطۂ نگاہ سے لڑتے بنسبت اپنے انسٹیٹیوشن پر بوجھ ڈالنے یا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنے کہ ان کی طرف سے وہ کچھ دفاع کریں گے یا وہ اپنا وزن ڈالیں گے, یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح آرمی نے خود اپنے ایک جرنیل کو 14 سال دیے, ایک بریگیڈیئر کو انہوں نے سزائے موت دے دی, تو ادھر بھی مطلب ہے کہ سزا اور جزا کا قانون تو ہے, اور سزا اور جزا جب ہو جاتا ہے تو پھر آرمی اس قسم کے انسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں گلٹی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا جو مجرم ہوتا ہے, سارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے جو ڈسپلن ہوتا ہے یا اس کا جو وقار ہوتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. انڈیویجولز امپورٹنٹ نہیں ہوتے بلکہ جو ادارہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ادارے کی جو ساکھ ہوتی ہے یا جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور وہ پروفیشنلز کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ایک پروفیشنل سولجر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قانون کا احترام کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنگ کا بھی ایک قانون ہوتا ہے اور جنگ میں بھی جنگی قیدی بھی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پینسوں کو نہیں مارتے, آپ عورتوں پر بچوں پر نہیں اٹھاتے, تو یہ ظاہر ہے کہ ضابطے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو
آپ کی بات ہم نے سن لی بریگیڈیئر سید محمود اشرف, آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آپ اس پر ذرا تبصرہ کریں. جیسے بریگیڈیئر سید نے کہا کہ ایک آرمی ایکٹ موجود ہے, اس کے تحت صدر مشرف کو جو فوجی سربراہ رہے ہیں اس کے تحت ہی ان کو سزا ملنی چاہیے, نہ یہ کہ کورٹوں میں اور خصوصی عدالت کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟
آرمی ایکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آرمی سروس پرسنل پر ہی اپلائی کرتا ہے. وہ کسی یا اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس میں آئی تھی کہ اگر کوئی پرائیویٹ شخص آرمی کے اگینسٹ کوئی افینس کرتا ہے تو اس کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت اس کو پنش کیا جا سکتا ہے. یہ مشرف نے جب یہ کیا سب کچھ تو اس وقت وہ پاکستان کا مختار کل تھا, وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا, وہ اس وقت صدر بھی تھا. تو اس نے یہ جو جتنا کچھ کیا یہ اس نے اپنی جنرل کی کیپیسٹی میں نہیں کیا, اس نے آئین کو اگر سبورٹ کیا یا جو بھی کیا وہ جس بھی صدر کی کیپیسٹی میں کیا, پہلے یہ چیف ایگزیکٹو رہا اس کی کیپیسٹی میں کیا ہو یا اس کیپیسٹی میں کیا ہو, تو یہ اس پہ آرمی ایکٹ نہیں لگتا. آرمی میں غداری جو ہے آرمی ایکٹ میں وہ غداری اور طرح کی غداری ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 6 میں دیا ہے یہ ہائی ٹریجن ہے جو آئینی طور پر جس کو غدار ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو اس کا اور اس کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہے, نہ ہی ان کے جو فورم ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. مشرف نے جو کچھ کیا اس نے آئین کو سپورٹ کیا, اس نے آئین کو سسپینڈ کیا, تو اس لیے اس کو جو سزا ہے وہی دی جائے گی جو کہ آئین میں دی گئی ہے. اگر وہ ایسا کوئی ایکٹ کرتا جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی میں آتا اور اس پر کوئی ایسی آرمی ایکٹ میں پروویژن ہوتی کہ اس کو سزا دی جاتی تو پھر تو بات تھی. یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کہنا کہ مشرف جو ہے وہ اس کو کسی اور قانون کے تحت سزا دی جاتی. ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ آئین جو ہے وہ سپریم لا ہے اور جو تمام باقی جو قوانین ہیں وہ سارے کے سارے اس کے سبسرویئنٹ ہیں, ماتحت ہیں. تو اس میں تو جو ادروائز سزا ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹل سزا ہے اور اس میں جو سزا ہے وہ آئین کے تحت ہے اور یہ سب سے سپریم لا ہے اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی اور
اچھا بریگیڈیئر سید ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے, اگر اس کو آپ سمیٹ لیں کہ آئین کو معطل کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جائے اور یہ چاہے کوئی ایک سابق فوجی سربراہ ادا کرے یا پھر کوئی صدر ہو جو یہ کام کرتا ہے, آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے, آپ کہیں گے؟
جی بالکل, میرا نقطۂ نظر یہی تھا کہ اس کو جو سزا ملی ہے وہ ہائی ٹریزن ہے اور ہائی آرمی کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, لیکن وہ سربراہ تھا اس وقت تو کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا تھا, نہ اس کے خلاف کوئی بول سکتا تھا, نہ کوئی عدالت جا سکتا تھا. البتہ اس نے دو دفعہ آئین توڑا ہے, پہلی دفعہ تو پھر ویلیڈیٹ کرا دیا انہوں نے پارلیمنٹ سے کہ میں وردی اتاروں گا, وہ وردی اس نے نہیں اتاری, اور دوسری دفعہ جب 61 ججوں کو انہوں نے مطلب انکمیونیکیٹو چھوڑ دیا یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا, اور اس کے علاوہ بہت بڑی تحقیق بھی چلی, تو یقینی طور پر جو آرٹیکل 6 ہے اس کا جو اطلاق ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے, اور پھر قانون کے جو راستے ہیں عدالتیں ہیں اس کو اپیل کا حق ہے اس میں جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میرے خیال میں اس کو سرنڈر ہونا پڑے گا.
اچھا یہ بہت بڑا موضوع ہے بریگیڈیئر سید نذیر, اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے دی اس پر. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
سرمایہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ مستحکم رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے نامہ نگار ویلٹا دونالیک نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سرمایہ کار کیا سوچ رہے ہیں منڈی کے تجزیہ کاروں سے بات کی۔ آئیے سنتے ہیں تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔
عراق امریکی قیادت والی افواج پر ایران کی جانب سے میزائل حملے کے بعد منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مختصر وقت کے لیے اضافہ ہوا، جو گزشتہ چار ماہ کے دوران سب سے بڑا تھا، لیکن پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ نے تقریر کی اور ایسا لگا کہ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مزید فوجی کارروائی ہو سکتا ہے کہ محدود نوعیت کی ہو۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران تیل کی قیمتیں کوئی 25% بلند رہی ہیں، جس کی ایک جزوی وجہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگیاں ہیں، اور تجزیہ کار مارک ہیمری کا کہنا ہے کہ فی الحال سرمایہ کار کشیدگیوں میں ممکنہ اضافے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ تیل کی پیداوار متاثر ہو۔ ان کے الفاظ،
مارکیٹس ہیو بین ریئیکٹنگ آئی وڈ سے cautiously to these events, fearing that there may be some escalation, but also understanding that so far there
hasn't been اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ واقعات کو اگر دیکھا جائے تو یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کشیدگیوں میں کچھ اضافہ ممکن ہے، لیکن اب تک ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے جو معیشت کی سمت کو متاثر کر سکے، خواہ یہ بات عالمی معیشت کی ہو یا امریکی معیشت کی۔ منڈی کے تجزیہ کار مزید کہتے ہیں کہ ایک ایسا بڑا عنصر موجود ہے جس نے غیر یقینی عالمی سیاسی صورتحال کے باوجود تیل کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے میں مدد دی ہے۔ ان کے الفاظ،
The United States has really changed the composition of the global
امریکہ نے تیل کا ایک بہت بڑا فراہم کنندہ اور برآمد کنندہ بن کر تیل کی بین الاقوامی منڈی کی حیات کو تبدیل کر دیا ہے، اور میرے خیال میں اب سرمایہ کار یہ سوچ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر خام تیل کی سپلائی پر کوئی ڈرامائی اثر نہیں پڑے گا، اور ایسے میں جبکہ امریکہ اس وقت دنیا کا تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور تیل کی سپلائی کی منڈی میں اس کا حصہ 18% ہے، سرمایہ کاروں کو پریشانی یہ ہے کہ مشرق وسطی کے تیل کی قیمتوں میں اچانک اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ آر بی سی کیپٹل مارکیٹ کی ہیلیما کرافٹ کا کہنا ہے،
Oil is a globally traded product. So even though we have abundant supply in the United States,
تیل کی عالمی سطح پر تجارت ہوتی ہے، ہر چند کہ امریکہ میں اس کی وافر سپلائی ہے، لیکن اگر مشرق وسطی سے آنے والے تیل کی فراہمی میں کوئی خلل پڑتا ہے تو اس سے بھی امریکی صارفین متاثر ہوں گے۔ ایران کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کی دھمکیوں سے ممکنہ سائبر حملوں یا مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار کی سہولتوں پر فوجی حملوں کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہ مشرق وسطی دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا خطہ ہے، جو عالمی ضروریات کا 30% تیل فراہم کرتا ہے، وہاں ایسی گنجائش بھی موجود ہے جس سے خطے میں تیل کی پیداوار میں خلل پڑنے کی صورت میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیلیما کرافٹ کے الفاظ،
Saudi Arabia is the country that has the most significant stair capacity. They officially have an installed capacity of 12.5 million barrels a day of production. They are currently producing under 10. A couple other OPEC producers, Kuwait, UAE,
سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں اہم اضافی گنجائش موجود ہے، وہاں سرکاری طور پر 12.5 ملین بیرل روزانہ کی پیداواری گنجائش ہے، جبکہ فی الحال وہ 10 سے بھی کم پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپیک کے رکن مالک کویت اور متحدہ عرب امارات میں بھی اضافی گنجائش موجود ہے۔ یہ تھی ہیلیما کرافٹ۔ فی الحال تو تیل پیدا کرنے والے امید کر رہے ہیں کہ سپلائی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا جس سے عالمی معاشی نشو و نما متاثر ہو سکے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اب شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں. ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.